ہم آگ چل پڑا جاؤں. منتظمین درخواست کر رہے ہیں کہ درود بھیجتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جائیے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد معجل فرجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہم. ام الکرام, اس نبی کی وفات کی شب ہے جس کے نام پر ہم اور آپ سب لوگ سر جھکایا کرتے ہیں. اس نبی کی وفات کی شب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ان کا نام تمہارے درمیان ہوا تو تم پر عذاب کبھی نہیں ہوگا. وہ نبی جس کو پروردگار عالم نے ختم الرسل تعبیر فرمایا, جن کو رحمت للعالمین تعبیر فرمایا. نبی کی ذات پر باوج بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے اپنے نبی کے ذریعے سے بہترین پیغام کو ہم تک پہنچایا, اور ہماری ذمہ داری قرار دی کہ ہم اللہ کے اس پیغام پر عمل کریں. اس پیغام کے ذریعے سے کمال, ترقی اور جو کچھ خدا تعالی نے سعادت ہمارے لیے رکھی ہے ان تمام کو حاصل کریں. الحمدللہ رب العالمین, میں اور آپ ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اس نبی کے ماننے والے 1 ارب سے زیادہ ہیں, اور دنیا کے کونے کونے میں تمام افراد موجود ہیں. اللہ کے نبی کے نام کا احترام ہے, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کے پیغام میں بہت کچھ ایسا ہے جس پر شاید عمل ہونے کی ابھی بہت ضرورت باقی رہ گئی ہے. ہم اور آپ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, اور جتنے بھی آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ اس وقت اللہ کے رسول کی عزا میں مشغول ہوں گے, شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو یہ کہہ پائے کہ اللہ کے رسول کے پیغام پر عمل ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ پیغام تو آ گیا ہے, پیغام کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے. نبی نے اپنے پیغام کی ابلاغ میں کوئی کمی نہیں کی, ان کی آل اولاد نے گیارہ نسلیں اس پیغام کے فروغ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ظاہری طور پر پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم قبول کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یوں تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ کمی کیا ہے، نقص کیا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات شاید ہم یہ تفصیل سے جاننا چاہیں کہ کمی کیا ہے، کس چیز میں کمی رہ گئی ہے۔ تو ہم نبی کے پیغام کو چند حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور چند حصوں میں اس کے درجات بناتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کمی رہ گئی ہے، نہ پیغام پہنچنے میں بلکہ پیغام پر عمل ہونے میں، وہ کمی کہاں رہی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ بالکل پریسائسلی اپنی زندگی کے اندر یہ طے کرے کہ اتنے پہ میں نے عمل کر لیا ہے، اتنے پہ میں نے ابھی عمل کرنا ہے، تو وہ کون سے حصے ہیں جن پر عمل ہو گیا ہے اور وہ کون سے حصے ہیں جن پر ابھی عمل نہیں ہوا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے نبی اس زمانے میں تشریف لائے جب پوری دنیا کے اندر شرک یا کفر کا دور دورہ تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام چند لوگوں کے پاس موجود تھا، ان لوگوں کی تعداد شاید انگلیوں کے اوپر گنی جا سکتی تھی۔ لہذا جب جنگ بدر کے اندر 313 اصحاب کو لے کر اللہ کے رسول چلتے ہیں تو خدا نمتال سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس روئے زمین کے اوپر تمام انسانوں میں تیری بندگی کرنے والے یہ 313 ہیں۔ اتنے کم لوگ تھے کہ جنہوں نے اس روئے زمین کے اوپر موجود انسانوں میں سے اللہ کے پیغام کو چن لیا تھا، انتخاب کیا تھا۔ یہ ایک مرحلہ تھا کہ لوگ چند خداؤں کو مانتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اپنی زندگی کے اندر ایک خاص طریقے سے عقائد کے معتقد تھے، ان کے خاص اخلاقیات تھے، ان کے طور طریقے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، ان کی اولاد نے قربانیاں دیں۔ آج دنیا کے اندر کم از کم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک تقریباً 1.5 ارب کے 1.5 ارب انسان ایسے ہیں کہ جو تقریباً اللہ کے رسول کے اس پیغام کے معتقد ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہم یا محمد وآل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد۔ پیغام کے ایک حصے کے اوپر کسی حد تک عمل ہو گیا۔ اگر دنیا کی آبادی اس وقت 6 ارب سے زیادہ ہے تو سمجھ دیجئے کہ تقریباً 20% یا تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید 25% تک لوگوں نے اللہ کے رسول کے اس ندا پہ لبیک کہا ہے، اور انہوں نے اس کلمہ طیبہ کو کم از کم اپنے الفاظ کی حد میں قبول کر لیا ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ ان تقریباً 1.5 ارب انسانوں میں، جن کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے، 1.3 بلین بھی کہہ رہے ہیں اور تقریباً 1.5 ارب بھی کہہ رہے ہیں، ان انسانوں میں کتنے ہوں گے جنہوں نے اس کلمہ طیبہ کو اس کے تمامیت اور کمالیت تک درک کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے چند اجزاء کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے چند فیصد ہیں، شاید پوری دنیا کے ان مسلمانوں میں سے 20% کہہ لیں گے، وہ لوگ ہیں کہ جو اس پیغام کی حقانیت کے انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے غدیر خم کے اندر اللہ کے رسول کی طرف سے دیے جانے والے ولایت کے پیغام کو بھی درک کیا۔ تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ولایت کے پیغام کو درک نہیں کر پائی۔ اگر شروع میں چند ارب انسانوں کو دیکھیں کہ 6-6.5 ارب میں سے صرف 1.5 ارب نے قبول کیا تھا، تو وہی ٹاسک بہت بڑا تھا کہ ابھی 3 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، شاید 4 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ابھی اس پیغام کو قبول نہیں کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پھر ان کے اندر سے بھی مشکل سے 20% یا شاید 20-25% کے دوران وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس پیغام کو اور آگے بڑھ کر ولایت کی حد میں بھی قبول کیا۔ چاہے وہ ہوں جنہوں نے ولایت کو قبول کیا ہے، چاہے وہ جنہوں نے ولایت کو قبول نہیں کیا، اگر آ جائیں تھوڑا سا اور عمیق ہو جائیں، تھوڑا سا اور غور و فکر کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے خدا کو سوچ سمجھ کے مانو، اب کتنے فیصد نے درک کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں میں مثلا، یا اگر 1.3 ارب کہتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے صرف آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اس سے زیادہ کہ ان کو کوئی خبر نہیں ہے. اصلا شاید ان میں سے بہت تعداد ایسی بھی ہو جس سے کہا جائے کلمہ طیبہ بولو تو شاید نہ بول سکے. ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بہت دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر پائیں گے. اچھا، اگر اس سے کہیں کہ تم نے کبھی عقائد کے اوپر غور کیا ہے، اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلیل دے کے دکھاؤ، اب پرسنٹیج اور کم ہو جائے گا، پرسنٹیج اور کم ہو جائے گا. صحیح ہے کہ وہ مسلمان کہلاتا ہے، جیسے ابھی ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے 1995-96 میں بوسنیا ہرزگوینا کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے جس کے اندر کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اور ان 2 لاکھ مسلمانوں سے واقعا اگر کوئی پوچھے کہ وہ اللہ کے ماننے والے کس حد میں تھے، تو بس اس حد میں تھے کہ نسل کے اعتبار سے مسلمان تھے، دین کے اعتبار سے انہیں خود بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں، بس اس حد میں تھے. تو پرسنٹیج کم ہو گئی، اور ہم سوچیں کہ یہ دلائل دیں اور اللہ کی وحدانیت نبوی کے نبوت کے اوپر دلائل سے قانع ہوئے ہوں، نہ اس وجہ سے کہ ان کے والدین مسلمان تھے، تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، پھر تو پرسنٹیج اور بھی کم ہو گئی. اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس پیغام کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہو. پیغام کی نشانی کیا تھی؟ پیغام کی نشانی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، نبی ایک بیعت لیتے تھے، بیعت لے کر اپنے کام کو شروع کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دین آتا رہا، اللہ کے نبی دین دیتے رہے. مثلا مدینے کے اندر جب کچھ وقت گزر گیا تو نماز واجب ہو گئی، اس وقت مسلمان کے لیے ضروری قرار پائے کہ وہ نماز پڑھے، مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر ہم صرف توحید کے نام سے نکل کر دلائل پر پہنچے تھے، پرسنٹیج کم ہو گئی تھی. اب اگر ایک قدم اور بڑھائیں اور کہیں ان مسلمانوں میں سے کتنے ہیں کہ جو دلائل کے ساتھ اللہ کی بندگی کو ویسے کرتے ہوں جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا، نماز بھی پڑھتے ہوں، عبادت بھی کرتے ہوں، تو پرسنٹیج اور کم ہو جائے گا، ماننے والے اور کم ہو جائیں گے. چلیے، یہ سب مرحلہ بھی گزر گیا، اور الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، وہ ان مراحل کو گزار چکے ہیں. ہم کلمہ طیبہ جانتے ہیں، اس کے تمام اور کمال حصے کو بھی جانتے ہیں، اس کے اوپر مختصر دلائل بھی دے سکتے ہیں. اللہ کی بندگی جس طریقے سے نبی نے چاہی تھی، نماز اور روزہ اور عبادات کی حد میں یہ بھی انجام دیتے ہیں. اگر یہیں پر رک جائیں، اللہ کے نبی بس اتنے حصے کے لیے آئے تھے؟ وہ یہ کہ لوگ کلمہ طیبہ کہیں، امیر المومنین کی ولایت کو اکمال کے ساتھ، اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد چند عبادات انجام دے دیں. آیا خداوند متعال نے قرآن کریم میں نبی کو بھیجنے کا ہدف بس یہ بتایا یا کچھ اور بتایا؟ اگر یہ بتایا ہوتا تو آپ کو اور مجھے چاہیے تھا کہ سارا ہم و غم، ساری کوشش، ساری توانائی، ساری ریسورسز اس کام پہ لگائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کو بھیجنے کا ہدف یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ لوگ صرف زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ آخری جملے تک. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ لوگ بس زبان سے کہیں، بس چند جملات ادا کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں اور معاملے کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے ان کو خلق عظیم کے اوپر ارسال فرمایا. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تعلیمات کو ان کے کمال تک پہنچا دوں، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں. عجیب ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کا ہدف یہ نہیں بتایا کہ میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز سکھاؤں، میں مبعوث ہوا ہوں، میری بعثت ہوئی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو چند عبادات سکھا دوں، اور ان چند عبادات کی مختلف ریکوائرمنٹس کی، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ میں مسجد تعمیر کروا دوں، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ مسجدوں کی متزین کروا دوں، ان کو خوبصورت بنوا دوں. ان میں سے کوئی چیز نہیں فرمائی. انہوں نے فرمایا میں اگر بھیجا گیا ہوں تو کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تعلیمات کو ان کی انتہا تک پہنچا دوں. اور جب اللہ قرآن کریم میں تمام انبیاء کو بھیجنے کا ہدف بیان فرماتا ہے، وہ بھی نہیں بتاتا کہ ہم نے بھیجے سارے نبی تاکہ بس عبادت کریں، نہیں. فرماتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اور بہت فرق ہے بندگی اور عبادت میں، اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ اب ہم جیسا سادہ مسلمان جیسے ہی پہلے جملے کو سنتا ہے، جس کو میں بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا مطلب تو کچھ سمجھ لیتا ہے، جب دوسرے جملے تک پہنچتا ہے تب اصل مشکل میں پھنستا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تشریح عرض کروں گا مختصراً۔ شروع ہونے میں مجلس کے چند منٹ تاخیر ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کے فوراً بعد ایک اور مجلس پڑھنی ہے، ہم انتہا میں تاخیر نہیں کر پائیں گے، اور اب سے تقریباً 10 منٹ کے بعد ہمیں مصائب پہ منتقل ہونا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اعبدوا اللہ، ہم نے تمام امتوں کے اندر اپنے رسول بھیجے ہیں، کیا کریں؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کریں۔ اچھا، اس عبارت کو ہم اردو میں معمولاً کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اچھا، جیسے ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت تھوڑی دیر کا کام ہے ہمارے نزدیک۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اور اگر آپ واجب سے زیادہ کچھ نہ پڑھیں تو 5 منٹ کا کام ہے۔ دوپہر میں زہر عصر پڑھ لیجئے، واجب کے سوا کچھ نہ پڑھیں تو 10 منٹ کا یہ بھی کام ہے، اور مغرب عشاء پڑھ لیجئے، واجب کے سوا کچھ نہ کریں تو اس میں بھی 10 منٹ زیادہ نہیں لگیں گے۔ پورا سسٹم ملا لیجئے، آدھا گھنٹہ لگا۔ ماہ رمضان میں روزے رکھ لیجئے گا، واجب کی حد میں اگر کوئی رکھے تو وہ صبح کو سحری کھا کے سو جائے، شام کو 5 بجے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، زہر عصر کی نماز پڑھے، اور تھوڑی دیر میں افطاری کھا لے، معاملہ ختم۔ سال میں ایک دفعہ حج کے لیے چلا جائے، اور وہ ایک ایسا کاروان پکڑ لے جو 5-سٹار ہوٹل کے اندر ٹھہرا دے، بہترین فیسلٹیز دے دے، 3 دن کے اندر حج کرا کے گھر واپس لیا۔ یہ اللہ کا دین تھا، اس لیے اللہ نے تمام رسول بھیجے تھے۔ ساری محنت کیجیے، اتنے 1,24,000 انبیاء آئے، قربانیوں پہ قربانیاں، داستان پہ داستان، کتابوں پہ کتابیں، امتیں کٹ گئیں، اصحاب نے قربانیاں دے دیں، آئمہ اتھار فدا ہو گئے اس دین کے اوپر، کس کام کے لیے؟ جس کو پورے دن میں آدھے گھنٹے میں کیا جاتا ہے۔ یہ دین ہے خدا؟ خدا نے مثال فرماتا ہے یہ نہیں ہے، تم نے عبادت کا ترجمہ عبادت کر کے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ورنہ اللہ کے دین میں ان اعبدوا اللہ یعنی اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی کیا مطلب ہے؟ یعنی 24 گھنٹے بندے خدا بن کے دکھاؤ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
حیدری۔ اب کوئی یہاں پر بیٹھے عبادت کرے، یہ جیسے کہ عبادت کر رہا ہے، اور باہر نکل کر جائے حکم خدا کی مخالفت کرے، تو ہماری تفسیر میں کام پورا ہو گیا۔ عبادت والی تفسیر میں، بندگی والی تفسیر میں اس نے جو عبادت آدھے گھنٹے کی تھی وہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بندگی نہیں کی تھی، بندہ ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو آغا کے حکم کا تابع ہوتا ہے، مالک کے حکم کا تابع ہوتا ہے، یہ تو بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی میں پہلے جملے پہ رکا ہوا ہوں کہ اللہ کی بندگی کریں، نہ کہ عبادت، کہ عبادت سوچ لیں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، آدھے گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، سال میں 15-20 دن سے زیادہ کا کام بچتا ہی نہیں ہے۔ پھر تو بندگی کریں، 24 گھنٹے بندہ خدا بنے، اور اس کے بعد مزید تشریح کے لیے خدا نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر اس چیز کا انکار کرے جو حکم خدا کے مقابلے میں قرار پائے، طاغوت کا اجتناب کرے۔ اب خدا نے اگر وہ پہلا جملہ دوسرا جملہ نہ بھی رکھا ہوتا تب بھی داستان پوری تھی، کہ اللہ کی بندگی کرو، بندگی 24 گھنٹے کا کام ہے، تمہاری منمانی کا کام نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لو، فجر سے زہر تک جو دل میں آئے کرتے رہو، بندگی کرو۔ لیکن اور زیادہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ کہیں میرے جیسے بیٹھ کر اس کی تشریح میں کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ لوگ سمجھیں اللہ کی عبادت کرنا پارٹ ٹائم جاب ہے، 15 منٹ میں پوری ہو گئی، نہیں، اس نے فرمایا بندگی کرو، اور زیادہ تاکید کے لیے کہا، اور جو میرے حکم کے مقابلے میں، ان سب سے اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ کا جیسا، میرا جیسا کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا اس مجلس میں موجود ہے، تو اس کی زندگی کا کام یہ نہیں ہے کہ بس وہ یہاں سے اٹھے اس کے بعد آزاد ہے، جو کرنا چاہے کر لے۔ اور ہمارے اکثر دوست احباب یہی کر رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دین خدا نہیں پھیل رہا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عدل و انصاف نہیں ہو رہا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام تشریف نہیں لا رہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ظلم و ستم میں پس رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، اللہ کے نام پہ چند سجدے کیے ہیں بس، ہم نے قرآن کریم کو ثواب کے لیے پڑھا ہے، ہم نے کبھی سوچ سمجھ کے نہیں پڑھا ہے، پڑھ بھی لیا ہے تو عمل کے لیے نہیں پڑھا ہے، دیکھنے کے لیے پڑھا ہے کہ اس کی ہوا سے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں، بس برا نہیں ہے کہ اس کی ہوا سے مصیبتیں بھاگتی ہوں، ہاں واقعی بھاگ بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ہوا دی جائے، صرف اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اس پہ عمل کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ مقروض اور مدیون ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ان کی آل اولاد کی قربانیوں کے سامنے، یہ قربانیاں صرف ظاہری طور پر چند لوگوں کو رکوع اور سجود سکھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں، یہ قربانیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے۔ خدا فرماتا ہے میری بندگی کرو اور جو میرے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سب سے اجتناب کرو۔ اب جو آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے، اس سے اجتناب کرنا آپ پر واجب ہے، چاہے آپ صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہیں، لیکن اگر آپ ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بندگی طاغوت ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے یہ۔ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بندگی کوئی جز وقتی کام نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ میں بندگی کر لیں اور باقی ساری زندگی کچھ اور کر سکیں، نہیں، اصلا کوئی یہ کہے میں 23 گھنٹے اللہ کا بندہ ہوں، 1 گھنٹے مجھے اجازت مل جائے کسی غیر خدا کی اطاعت کروں، اجازت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، پھر یہ بزنس ہے، تجارت ہے، اللہ نے تجارت کروانے کے لیے لوگ نہیں بھیجے ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں بندے بنانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، آپ رسول خدا کی وفات کی شب میں تشریف فرمائے، کیا اچھا نہیں ہے کہ کوئی وعدہ کر لیں اپنے نبی کے ساتھ؟ آپ اور میں مقروض ہیں ان کی ان تمام مصیبتوں کو جو انہوں نے جھیلی ہیں، ان تمام مصائب کے اوپر جو انہوں نے برداشت کیے ہیں، ان تمام مصائب اور مصیبتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن کیا اچھا نہیں ہے کہ اس نبی کے ساتھ کچھ وعدے بھی کریں؟ کہ ابھی پیغام کتنا باقی ہے کہ پہلے، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر اس وقت ہی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں روئے زمین کے اوپر، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سب کلمہ توحید پڑھ ڈالیں، سب مغرب کے وقت نماز پڑھنے لگیں، اور اس کے باوجود ظلم ترک نہ کریں، تو نبی کا پیغام کسی صورت میں عمل میں نہیں آیا ہے۔ اصل مشکل یہاں پر ہے، وہ جو انہوں نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگ نمازیں پڑھیں، اس کا مطلب جو میں مقرر کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نماز کی مرتبہ اور اس کی شان و شوکت کو کم کرنا چاہتا ہوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نماز کے پیچھے ایک روح ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے، عزاداری کے پیچھے ایک روح ہے، سید الشہداء کے راستے پہ چلنا، نماز کے پیچھے روح توحید ہے، اللہ کی بندگی کو قبول کرنا، ظاہری طور پر زمین کے اوپر سر کو رکھنا، اس کے پیچھے ایک روح ہے، وہ یہ کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کے بندے بنو۔ لہذا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، مجھے اور آپ کو شیطان دھوکہ نہ دے کہ مجھے اور آپ سے کہے کہ بھائی یہ جو تم نے چند اعمال انجام دے دیے بس یہی اللہ کا دین تھا، نہیں، اللہ کا دین کا ایک حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے، آپ قرآن کریم کو عالی شان عمارتوں کے اندر اور عالی شان الماریوں کے اندر سجا سجا کے رکھ دیں اور آپ سوچیں ہم نے قرآن کریم کا احترام کر لیا، نہیں، یہ قرآن کریم کا احترام نہیں ہے، یہ مصنوعی کام ہے۔ اصل احترام کیا تھا؟ وہ یہ کہ میری اور آپ کی زندگی قرآن کے نقشے کے اوپر چلے۔ آپ اللہ کے نبی کا احترام بس اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سال میں ایک دن جمع ہوں، ان کی شہادت وفات کے اوپر مرثیہ سنیں اور چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ باوفا صحابی بنے، ان کے وفادار ماننے والے بنے۔ وفادار ماننے والا کیا ہے؟ ان کے اخلاق کی تکمیل کریں، ان کے اخلاقیات کیا ہیں، آپ جا کے دیکھیے کہ ان کے اخلاقیات کیا تھے، کس طرح انسانوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور پھر میں عرض کروں، جب ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ جاتے ہیں تب بھی ظاہری سنتیں لے لیتے ہیں، سنتوں پہ جائیں گے، ایک آدمی مثال کے طور پر فرض کریں میرے جیسا آدمی باہر جائے اور کہے کسی کو دیکھیے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اس سے کہے کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، اور اس وقت تکبر ایسے دکھائے، تو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا، اس سے اہم یہ کہا ہے کہ تکبر مت دکھاؤ، تواضع اور انکساری لے کے آؤ اپنے اندر۔ اللہ کے نبی نے احترام کے لیے ایک معیار رکھا ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی احترام کرتا ہے طاغوت کی بندگی کرتا ہے، یہ سب ہم بھلا گئے۔ وہ جو گہرے حصے تھے جن کے پیچھے میسج تھے، وہ ہم سب بھلا بیٹھے، اور وہ جو ظاہری حصے تھے وہ لے لیے. کیوں؟ وہ میسج والے حصے مشکل تھے عمل کرنے کے لیے, اس میں رکاوٹ بنتی تھی, ظاہر میں رکاوٹ نہیں بن رہی. بہت مثال کے طور پر اگر ایک آدمی صبح کو آتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے, زہر کو آتا ہے زہر عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے, مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے, باقی باہر جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ فحشا دیکھتا ہے, اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ تعبیر کرے میں عبادت کر رہا ہوں, معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کہنا کہا تھا, نبی نے کہا تھا عبادت کرو, میں نے عبادت کر لی. اب کوئی اس کو سمجھانے والا ہو کہ بھائی عبادت کا مطلب صرف سر جھکانا اور نیچے ڈالنا نہیں ہے, عبادت ہوتی ہے بندہ بنانے کے لیے. تم 10 منٹ عبادت کرتے ہو, باقی 23 گھنٹے تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہو, اس کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ پیسہ دے دیا یہ میں اللہ کا بندہ بن گیا, نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو پوری زندگی کے اوپر بات کرنی پڑے گی. آپ یقین فرمائیے, اگر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا مطلب وہ ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں, تو میرا اپنا ہی خیال ہے, ہم کا مطلب ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں, تو میرا خیال میں ابو جہل اس بندگی کو قبول کر لیتا. بھئی اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ کہتا آدھے گھنٹے میں نبی کے ساتھ رہوں گا, 24 گھنٹے ٹی وی دیکھوں گا. مسئلہ تو یہ آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا پھر میرے علاوہ کہیں نہیں جائے گا, اس کی مرضی نہیں چلے گی, مرضی پھر ہماری چلے گی. اللہ کا دین طے کرے گا اس نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے, اللہ کا دین طے کرے گا دوستی کس سے کرنا ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے. اب یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان عزان محترم یہ ہو رہا ہے, بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں, نمازی بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن دلوں میں نماز کچھ بھی نہیں ہے, دلوں میں کچھ نہیں ہے, اشباح پھیل رہے ہیں, سائے پھیل رہے ہیں, مرد نہیں بچے ہیں. وہ جو مولا امیر المومنین نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم رجال نہیں رہے ہیں, مرد نہیں رہے. تو اب مسجدیں باقی ہیں, نمازی بھی ہیں, ذکر کرنے والے بھی ہیں, لیکن بندے خدا نہیں ہیں, باقی سب کچھ ہیں. ہم اور آپ خدا نہ کرے اس دھوکے میں نہ پھنسیں, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس دھوکے میں تو جاگ جائیں, اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. آپ کو خدا نے توفیق دیا, ہمیں اور آپ کو بحمداللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے نام پر یہاں موجود ہیں. ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے نبی کے نام کو ہم سے نہیں چھینا, اللہ کے نبی کا نام ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا نمتال کی توفیق ہے کہ ابھی بھی میں اور آپ عزاداری سید الشہداء کے لیے جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس نے بڑی توفیقات دی, ان توفیقات کو لے کے چلیں. اور ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا شکر یہ ہے کہ ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, توجہ کی دیر ہے. ہمارے پاس نبی کا نام موجود ہے, قرآن کریم موجود ہے, مسجد و کتاب موجود ہے, سب سے بڑھ کر ان تمام کے ہمراہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام موجود ہے, جس سے دوسری قومیں محروم رہ گئی ہیں. اور ان سب کی علامت کیا ہے کہ ابھی امکان موجود ہے, وہ یہ کہ ابھی سید الشہداء کے نام پہ رونے والے موجود ہیں, ابھی سید الشہداء کا نام عزت سے لینے والے موجود ہیں. بحمداللہ رب العالمین, خدا نمتال نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کھلے رکھے ہیں, یہ کہ سید الشہداء کے نام پر میں اور آپ ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین اپنے دن میں کوئی غم احساس کرتے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے دروازے کھلے رکھے ہیں. سید الشہداء مصباح الہدیٰ ہیں, سفینۃ النجات ہیں. جس کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی نہ کسی صورت میں ترقی اور کمال تک پہنچنے کا امکان موجود ہے. توجہ کی ضرورت ہے, توسل کی ضرورت ہے. اور توجہ و توسل کیا ہو کہ میں سید الشہداء کے نام پر اگر گریا کر رہا ہوں تو ان سے التجا کروں کہ مولا اگر میری زندگی میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کر دیں, میں آپ کے جد امجد کے دین کے اوپر چلوں. اور عزیزان محترم, حقیقت یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے وہ عہد پورا نہ کیا, اس دین پر اس طرح عمل نہ کیا جس طرح سید الشہداء چاہتے تھے, تو ہم قیامت کے دن حضرت علی اکبر کی قربانی کا کیا جواب دیں گے؟ جب قیامت کے دن وہ بی بی سیدہ اپنے بچے کے پھٹے ہوئے کرتے کو لے کر کھڑی ہوں گی اور اللہ کے حضور فریاد کر رہی ہوں گی کہ میرے بچے نے یہ قربانی دی ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو مصائب مجھ پر ٹوٹے وہ کسی نبی پر نہیں ٹوٹے. انسان بعض اوقات تعجب کرنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ پر کون سے مصائب ٹوٹے ہیں؟ مکہ کی زندگی میں نبی کے اوپر پتھراؤ ہوتا تھا، سر سے پاؤں تک خون میں غرق ہو جایا کرتے تھے، یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن انسان سوچتا ہے دوسرے انبیاء پر بھی یہ مصیبتیں ٹوٹتی تھیں. اللہ کے نبی نے ہجرت کی، مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن انسان سوچتا ہے دوسرے انبیاء نے بھی یہ مصیبتیں برداشت کی تھیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹے. تو انسان سوچتا ہے اللہ کے نبی نے جنگیں کی، بعد میں سوچتا ہے دوسرے انبیاء نے بھی جنگیں کی. لیکن ایک جگہ پہنچ کے سمجھ جاتا ہے حقیقت کیا ہے، اللہ کے نبی کی صاحبزادی کو تماشا لگا ہے. کسی اور نبی نے یہ قربانی نہیں دی ہے، یہ اللہ کے نبی نے دی. اللہ کے نبی کے جانشین کے گلے میں رسی باندھ کے گلیوں میں گھسیٹا ہے. کسی اور نے یہ قربانی نہیں دی ہے، یہ اللہ کے نبی نے دی ہے. اور اللہ کے نبی کے سامنے اگر میں نے اور آپ نے تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی قربانیاں کیا ہیں، تو میں نہیں جانتا اللہ کے نبی کیا قربانیاں ارشاد فرمائے. عزیزو، ختم الرسول کی رحلت کی شب ہے، اگر میرے اور آپ کے کانوں میں طاقت ہوتی تو سیدہ کے نہوں کی آواز آتی ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں کوہرام بپا ہوا ہے، گویا چشم تصور سے انسان اپنے تصور میں دیکھ سکتا ہے کہ حسن و حسین گریہ کر رہے. نبی خدا کی ذات اقدس کے غم میں اللہ کے نبی کی صاحبزادی گریہ کر رہی ہیں، امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں. اور انسان جب اللہ کے نبی کی یاد کرتا ہے تو خود بخود نبی کے چاہنے والے خود بخود ذہن میں آ جاتے. نبی کی سنت کیا تھی، نبی کا طریقہ کار کیا تھا. وفات سے 6 مہینے پہلے سیدہ کے گھر کے سامنے ہر روز صبح آ کر کھڑے ہو کے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 6 مہینے تک ہر روز یہ کام کرتے تھے، سب کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور وہ روایات ہیں جو ناقابل تردید ہیں کہ اگر ایک موقع کے اوپر سید الشہداء مسجد میں داخل ہوئے، زمین پر گر گئے تو خطبہ چھوڑ کر نبی و خدا گئے اور سید الشہداء کو گودی میں اٹھا لیا. ایک روایت، عجیب روایت، ایک موقع پر اپنے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، سید الشہداء کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، سید الشہداء کے رونے کی آواز کان میں پڑی، گھر میں داخل ہوئے اور اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹی جب یہ رو رہا ہوا کرے تو اسے خاموش کروا دیا، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے. پسند نہیں تھا سید الشہداء روئے، نواسے رسول تھے. لیکن جو مقام سید الشہداء کا تھا وہ نہیں معلوم کیا مقام تھا. اور ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گویا یہی ہمارے مصائب ہوں. اللہ کے نبی کی رحلت کی شب ہے، نبی کے غم کو یاد کر لینا بہت بڑی عزت ہے. ایک موقع پر بی بی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں اور بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کروں گا، اگر کوئی دروازے پر آئے تو اس سے کہہ دینا اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی نے کچھ دیر آرام کیا، استراحت کی، پھر اچانک اٹھے اور کہا ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے. یا اللہ، نبی کی رخصت کی شب ہے، سید الشہداء رسول کی لاش کے برابر پہ ہوں گے. نہیں معلوم یہ غم کیسے تحمل ہوتے ہیں. فرمایا ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے. فرمایا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. حسین تشریف لائے، میں نے ان سے کہا نبی آرام کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد آ جائیے. وہ دوبارہ آئے، میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد آئیے. جب میں نے تیسری دفعہ کہا تو حسین رونے لگے، دروازے پر رو رہے ہیں.
فرمایا ام سلمہ دوسروں کے لیے کہا تھا، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کو میرے پاس لے کر۔ بی بی ام سلمہ جاتی ہیں سید الشہداء کو لے کر آتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، رسول خدا سید الشہداء کو گلے سے لگا لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اطمینان قلب کا اظہار کرتے ہیں جیسے مطمئن ہو گئے، پھر تھوڑی دیر میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ جیسے بہت خوش ہوئے، وہ سید الشہداء بھی خوش ہیں، اللہ کے رسول بھی خوش ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں بڑی خوشی کا منظر تھا، اچانک اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ فرماتی اللہ کے رسول نے رونا شروع کیا، سب پر رونا جاری ہو گیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابھی آپ خوش تھے، مسرور تھے، اپنے نواسے کو دیکھ کر آپ کے دل میں خوشی تھی، اچانک آپ نے گریہ کر دیا، آپ رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا ام سلمہ، میرا یہی نواسا کربلا کی زمین پہ مارا جائے گا، یہ اکیلا ہوگا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ عزیزو یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ اکیلا ہوگا اور کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ گویا امیر المومنین صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک موقع پر آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے سوئے، اچانک اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ بن عباس کے امام حسن مصطفیٰ نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا، فرمایا میں نے دیکھا کہ یہ میدان خون کا دریا ہے، حسین ڈوب رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسین اکیلا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ام سلمہ پہ گریہ تاری ہوا، ام سلمہ کو مٹی دی، کہا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، یہ میرے حسین کی شہادت کی علامت بنے گی، جب حسین شہید ہوں گے اس مٹی کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے وہ مٹی تبرکن سنبھال کے رکھ لی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، مدتوں گزرتے چلے گئے، سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ 60 ہجرہ کا سال آ گیا، اور سید الشہداء نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جائیں گے، سب جانتے تھے کہ وہ شہادت کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں شعبان، رمضان، دوسرے مہینے گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آ گیا۔ فرماتی ہیں محرم کا مہینہ کرب و بلا کا مہینہ تھا، غم کا مہینہ تھا، اس کے ایام گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 10ویں محرم کا دن آیا۔ فرماتی ہے دل پہ پریشانی تاری تھی کہ نہیں معلوم حسین کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ فرماتی ہے ظہر کا وقت آیا، دل کے اوپر بیتابی تاری ہو گئی، ظہر کے بعد ایک موقع کے اوپر کہتی ہیں کہ میں خدا کو یاد کرتے ہوئے سو گئی، جب سو گئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، امامہ اتارا ہوا تھا، آستینیں الٹی ہوئی تھی، گریبان چاک تھا، پورے لباس کے اوپر کہیں خون تھا کہیں مٹی تھی۔ اچانک فرمایا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا۔
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دین خدا کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آخر امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔